الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیه انه بشر وانه خیر خلق اللہ کلہم فنسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فنسب الى قدره ما شئت من عظمی ولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعز اسمہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوبوں کے ذکر کے لیے یہاں پر ہمیں جمع فرمایا۔ یہ نشست انتہائی مختصر ہوتی ہے، اصل تو مرکزی جلسہ جو ہے اس کے اندر تفصیلی عنوانات سے اور اہل سنت و جماعت کے ضروری نظریات سے نصوص جو ہیں ان سے واقفیت حاصل کی جاتی ہے۔ کل دوپہر کا جو درس ہے وہ خاص خصوصیت کا ہوتا ہے کہ ہمیں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی کربلا میں جانے کے بعد ہم مسلمانوں کو آپ کی زندگی میں اور آپ کی سیرت سے، آپ کے احوال سے، آپ کے معاملات سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جس عظیم ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور جس عظیم خاندان کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ان سے محبت فرائض ایمان میں سے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنے خاندان سے زیادہ اچھا میرا خاندان نہ لگے، اسے اپنی برادری سے زیادہ اچھی میری برادری نہ لگے، اسے اپنی اولاد سے اچھی میری اولاد نہ لگے، اسے اپنی جان سے اچھی میری ذات جب تک نہ لگے، فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ یعنی اگر سرے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، سرکار سے نسبت رکھنے والی اشیاء کی قدر اور اس کی توقیر اور اس کی عظمت اگر کسی کے دل کے اندر نہ ہو تو وہ سرے سے مسلمان نہیں، اور اگر ہو لیکن کمزور ہو تو اس کا ایمان اتنا ہی کم ہے۔ کیونکہ حضرات اہل بیت کی محبت یہ ایمان کامل کی ایک روشن دلیل ہے۔ ہمارے علماء نے اس پر قرآن سنت کو پڑھ کر، شریعت مطہرہ کی اس تعلیم کو حاصل کر کے یہ درس حاصل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر یہ نظریہ ذکر کیا کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وذم من حاربہم فہذا مجمع علی عند اہل سنت والجماعہ۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنا اور جو ان کی توہین کرے اس کی مذمت کرنا، یہ دو چیزیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خاندان رسول کا ادب بھی ہو اور ان کے بے ادبوں کے ساتھ بھی ہمارا دل متاثر ہو رہا ہو. فرمایا کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی اولاد کے ساتھ محبت کرنا، سرکار کے خاندان کے ساتھ محبت کرنا، وَزَمَّ مَنْ حَارَبَهُمْ، اور جو ان کی توہین کرے، جو ان کی بے توقیع کرے، جو ان کی بے عزتی کرے، اس کے ساتھ جھگڑ جانا، اس کے لیے دل کو بیزار رکھنا، اس شخص کی عقیدت اور احترام کو دل میں ذرا سے بھی جگہ نہ دینا، فرمائیے مذہب اہل سنت ہے. کہ جو کیا سمجھے آپ اس بات سے، کہ جو حضرات اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو محبت کا طریقہ یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جس کو حضرت شیخ احمد سرہندی سرکار مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ نے اپنے مکتوبات میں بھی ذکر کیا کہ محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو ان کے بے ادب ہوں جن سے محبت ہو رہی ہے اور جو ان کا بے ادب ہے اس کے لیے دل کے اندر کوئی گنجائش نہ رکھی جائے. اگر دل میں اس کے لیے بھی احترام موجود ہو تو پھر یہ محبت نہیں ہوتی. اور اہل سنت کا یہ معیار ہے کہ ہمارے وہاں اہل بیت خانواد رسول کی محبت جو ہے یہ ایمان کے فرائض میں سے ہے، یہ ایمان کی ضروریات میں سے ہے. کیونکہ سرکار نے فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے کہ جو ان سے محبت کرے، اپنی اولاد سے محبت کرے لیکن میری اولاد کو درجہ نہ دے، اپنے خاندان سے محبت کرے لیکن میرے خاندان کو درجہ نہ دے، تو حضور نے فرمایا وہ شخص سرے سے ایمان والا ہی نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک نئی متعدد آیات اس چیز کو ذکر فرماتی. اللہ رب العالمین جل والا نے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے کہ جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے نسبت کر جائے، سرکار سے کسی چیز کا تعلق ہو جائے، تو اس کا ادب و احترام اللہ رب العالمین کی جناب سے خود کیا جاتا ہے. اور اللہ جب اس کی توقیر، اس کی قدر کو ذکر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بندوں پر یہ لازم اور فرض ہو جاتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منسوب چیز، حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں، شاگرد ہیں، وہ بنو عباس کے دور میں قاضی تھے، یعنی جج تھے، پھر بعد میں وہ گویا کہ چیف جسٹس بن گئے اور پورا جو اسلامی حکومت تھی اس کے وہ سارے احکام آپ ہی جاری فرماتے تھے. تو آپ حضرت سیدنا موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح کہ سرکار امام اعظم و حنیفہ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، تو حضرت امام اعظم و حنیفہ حضرت امام باقر کے بھی شاگرد ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں، اور حضرت قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ یہ حضرت موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں. دسترخوان لگا ہوا تھا اور اس میں لوکی کی سبزی جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی. ایک شخص کی زبان سے نکلا کہ مجھے یہ سبزی پسند نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کے قتل کا فتویٰ دیتا ہوں کہ اسے وہ چیز کیوں پسند نہیں ہے کہ جو رسول اللہ کو پسند تھی. تو یعنی اس کو اس قدر حرمت کے ساتھ، اس قدر قدر کے ساتھ شریعت مطہرہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ جو چیز ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جائے طبیعتاً بھی اس کا احترام کرنا امت پر فرض اور لازم ہو جاتا ہے. عدل سے بھی اس کی اہانت کرنے سے بندے کی نمازیں، اس کا روزہ، اس کا کلمہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ حدیث پاک اور قرآن و سنت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ فرائض ایمان میں سے ہے، اور آپ کا ادب اور آپ کی تعظیم کا حکم اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. اور یہ ذات کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ اللہ کے بعد ہم بندوں کے اوپر جو سب سے بڑا حق ہے وہ رسول اللہ کا ہے. اور حق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ان کی طرف منسوب ہو، جو چیز ان کی پسندیدہ ہو، اس کا احترام کیا جائے اور اس چیز کو اپنایا جائے. یہاں تک کہ ارشاد ہوا کہ اگر کوئی شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کو میلا کہے اور وہ یہ کہے کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کپڑا میلا تھا، تو فرمایا اس کی تکفیر کی جائے گی، اور قاضی وقت اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی گردن ماری جائے گی. کہ اس نے یہ جملہ اس بات کی طرف کیسے گویا کہ ذکر کیا.
سرکار کی نالین، یعنی ہر وہ جملہ، علماء نے یہ اصول لکھا ہے کہ ہر وہ جملہ جو گھٹاؤ کا معنی رکھتا ہو، جس جملے کے اندر پستی آتی ہو، کمی آتی ہو، جس کو عربی گرامر کے اندر تصغیر کہتے ہیں، یعنی گھٹاؤ کا معنی کسی چیز کے اندر پیدا ہوتا ہو، تو وہ جملہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، اور اس کو اگر ارادتاً کہے گا تو کفر ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے گلڑی، جوتیا، جو ہمارے عرف کے اندر بتذیر کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، ہمارے وہاں کملی کے لفظ کا بڑا شدید اختلاف ہے ہمارے علماء کے اندر، کہ کملی کا لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولا جائے گا کہ نہیں بولا جائے گا، اس لیے کہ کملی جو ہے وہ کمبل کی تذغیر ہے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت اور دیگر قریبی علماء اس سے شدید منع کرتے ہیں کہ اس قسم کا جملہ نہ کہا جائے۔ اسی طرح علماء نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو اگر کوئی نوائل کہے گا تو فرما یکفر، وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام شریعت مطہرہ نے کس قدر لازم کیا ہے، اور یہاں تک کہ مٹی اگر حضور کے پاؤں پر لگ جائے تو اللہ رب العالمین اپنے کلام میں اس کی قسم کو یاد فرماتا ہے۔ اور قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، دنیا و آخرت کے اندر ان پر لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ تو منسوب چیزیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں میں استعمال فرمائی، بدن مبارک پر لباس استعمال فرمایا، خوراک کے حضور نے کوئی کھانے کی چیز استعمال فرمائی، اس کا احترام اتنا ہے۔ تو یہ ہستیاں حضرات اہل بیت جو حضور کا خون ہے، حضور کا خاندان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا مظہر ہے، تو ان کی تعظیم کس قدر مؤکد ہوگی اور ان کی توہین کرنا کتنا بڑا اپنے ایمان کے لیے غارت کرنے کا سبب بنے گا۔ اسی لیے ان کی محبت فرض ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے جس کی بے ادبی جس کی توہین بہت بڑی بے ادبی قرار پائے تو اس کا مطلب وہ ذات بڑی عالی ہے۔ دیکھو اگر آپ کسی اور شخص کی بے ادبی کریں تو اتنا نہیں، لیکن ماں کی بے ادبی کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی اور شخص کے ساتھ اگر جھگڑ جائیں تو اتنا مسئلہ نہیں، لیکن باپ کے ساتھ اگر آپ جھگڑ جائیں تو بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بڑا مسئلہ اس لیے ہے کہ ان کی عزت زیادہ تھی، ان کا مرتبہ زیادہ تھا۔ وہ حضرات اہل بیت نظام کے بے ادب کے اوپر شدید وعیدے اس لیے ہیں کہ ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے امت نے یزید پلید کو رد کیا، مروان بن حکم کو رد کیا، شمر بن ذی الجوشن کو رد کیا، عمر بن سعد کو رد کیا، حجاج بن یوسف کا رد کیا۔ اس لیے ان تمام لوگوں کا رد اس لیے کیا کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی توہین کی، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں محبت اور توہین دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، اس کے دل میں جمع ہوگی تو اللہ والوں کی محبت ہی جمع ہوگی۔ یہ ایمان کا میرے دوستو تقاضا ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کتاب القدر کے اندر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ چھ ایسے لوگ ہیں، یہ جامع ترمذی شریف کتاب القدر کی حدیث ہے، ستتن لعنتم ولعنہم اللہ وکل نبی مجاب۔ فرما چھ لوگ ایسے ہیں جن پر میں مصطفیٰ خود لعنت بھیجتا ہوں اور ان پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، وکل نبی مجاب، اور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی لعنت ایک دعا ضرر ہے، بد دعا ہے، اس کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی، ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے کہ ہر نبی ان چھ لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک وہ ہے جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا والمستحل من عترته ما حرم اللہ، اللہ نے جو میری اولاد کو عزت عطا فرمائی ہے، جو اس کی بے توقیری کرتا ہے، سکا فرماتا اس پر میں بھی لعنت کرتا ہوں، اور اللہ بھی اس پر لعنت کرتا ہے، اور ہر نبی اس پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کا معنی، یہ لعنت کا لفظ گالی نہیں ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ یہ تو بعد میں لوگوں نے گالی کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ لعنت کا معنی وہ ہے کہ جس سے اللہ نے رحمت کو دور کر دیا، جس پر رحمت ہے اس پر لعنت جائز نہیں، اور جس پر رحمت نہیں ہے اس پر لعنت جائز ہے۔ لعنت بمراد یہ کہ وہ اللہ کی رحمت کے دائرے سے نکل گیا، اب وہ اللہ کے دشمنوں کی صف میں آ گیا. خدا نے جن کو جہنم میں ڈالنا ہے, جن پر اللہ نے عذاب دینا ہے, وہ ان کی صفوں کے اندر آ گیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کو, یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا, کوئی عام بات میں صحیح حدیث آپ کو بتا رہا ہوں, کتاب القدر جامع ترمذی شریف کی, کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اولاد کی بے توقری کرے ان پر اللہ کی لعنت ہے, میں مصطفیٰ ان پر لعنت کرتا ہوں, ہر ہر نبی ان پر لعنت کرتا ہے. اس سے پتا چلا کہ جن کے بے ادبوں پر لعنت ہے اور شدید لعنت ہے, اللہ کی طرف سے لعنت ہے, رسول اللہ کی طرف سے لعنت ہے, ہر نبی کی طرف سے لعنت ہے, تو ان سے محبت کرنے والوں پر رحمت کتنی ہوگی. آپ میری بات سمجھ رہے, ان کا ادب کرنے والے پر رحمت کتنی ہوگی اور ان کے ادب کرنے والے پر آسانیاں کتنی ہوگی. اس لیے کہ جن کے بے ادب کے اوپر لعنت ہے تو ان کے فرمان بردار کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. حدیث پاک کے اندر آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صفا دلی کے ساتھ میری محبت کرے, مجھ سے محبت کرے, اور یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت زہرا کو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا جو حدیث کی کتابوں میں تقریباً ملتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت بطول زہرا سے ارشاد فرمایا اپنی شہزادی سے, سرکار کی چار بیٹیاں ہیں, سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم, سیدہ زہرا. سیدہ زہرا جو ہے رضی اللہ تعالی عنہما, یہ اپنی بہنوں میں سب سے افضل ہے. اپنی بہنوں میں ہی نہیں بلکہ علماء نے اس میں کئی اقوال لکھے ہیں کہ امت کی کئی پارسا عورتوں سے زیادہ آپ کا مرتبہ اور مقام اعلیٰ ہے, بلکہ سیدہ مریم سے بھی اونچا مقام, سیدہ مریم سے بھی اونچا مقام جو ہے وہ حضرت سیدہ زہرا کا کتابوں کے اندر علماء نے درج کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے یہ بات ذکر فرمائی تھی, فرمایا کہ ان فاطمہ احسنت فرجہا, میری بیٹی فاطمہ انتہائی پارسا ہے. ایک حدیث کے اندر حضور نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے, یعنی اللہ رب العالمین نے اسے اخلاق کی بھی اور بدن کی بھی ہر قسم کی نجاست اور پلیتی سے پاک رکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں حضور اشارہ فرماتے ہیں ان فاطمتا احسنت فرجہا, میری فاطمہ بیٹی جو ہے وہ انتہائی پارسا ہے. فحرم اللہ ذریتہا علی النار, اللہ نے اس کی اولاد کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے. یہ انتہائی, جیسا مجموعہ زوائد کے اندر ہے, طبرانی کے اندر ہے, انتہائی ثقہ روایت کے ساتھ امت تک یہ صحیح سند کے ساتھ روایت پہنچی ہے, اور یہ مختلف الفاظوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے جملے جاری ہوئے ہیں کہ فاطمہ تجھے اور تیری اولاد کو اللہ رب العالمین نے, ایک حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک ہے کہ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ یا اللہ میری اولاد پر جہنم کو حرام کر دے, فرما اللہ نے میری اس دعا کو قبول فرما لیا. قرآن کریم کی جو آیت ہے سورہ دہا کی, وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, کیونکہ میں آپ کے اکثر لوگ وہ ہیں جو ہمارے دروس میں شامل ہیں, اس لیے میں اس میں بقیہ نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وقت ملے تو بھی آئیے گا, چند اہم بحث یزید کی مسئلے پر اور امام علی مقام کے شان اقدس پر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. کل بھی وقت ملے تو انشاءاللہ آپ تشریف لائیے گا. چند باتیں میں یہاں پر عرض کر رہا ہوں آپ کے لیے کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا. اب سورہ دعا جو ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان, والدحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا, اس میں ایک آیت آتی ہے ولسوف یوتیک ربک فترضا. اس کا تفصیلی معنی میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں یہ بنتا ہے کہ ولسوف یوتیک ربک فترضا, کہ ان قریب اللہ رب العالمین اے نبی محترم آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے اللہ سے راضی ہو جائیں گے. یہ کمال محبت ہے, یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا. یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ دیکھیے کہ ساری خدائی اللہ کے حضور نذرانے پیش کر کے کہتی ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اور یہ مقام محبوبیت ہے میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے جناب آمینہ کے لال جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, کہ اللہ آپ پر اپنی ان گنت عنایتوں کی بارش کرتا ہے اور فرماتا محبوب یہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا. حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں, آپ سرکار کے اہل بیت میں سے ہیں, سرکار کے انتہائی لاڈلے ہیں, آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، سرکار کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں آپ کی پرورش کی ہے، کیونکہ آپ کے والد جو تھے ابو طالب وہ کثیر العیال تھے، ان کے بچے بہت تھے، تو سرکار نے اپنے چچا حضرت عباس سے یہ کہا کہ چچا جان کیوں نہ ہو کہ ہمارے چچا ابو طالب جو ہیں اور آپ کے بھائی اور میرے چچا، کیونکہ دونوں چچا تھے، تو یہ کثیر العیال ہے اور ان کی آمدنی کم ہے، تو کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے بچوں میں سے ایک ایک بچہ اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ان کے اوپر بوجھ کم ہو جائے. تو حضرت عباس نے حضرت عقیل کو اپنی کفالت میں لیا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا مرتضیٰ کو اپنی کفالت میں، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن یہ پیدا ہوئے تو ان کو بھی گھٹی حضور نے دی ہے، ان کے بیٹے حسنین کو بھی، دونوں کو بھی گھٹی حضور نے دی ہے. حضرت مولا مرتضیٰ عمر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 30 سال چھوٹے ہیں، 30 یا 32 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں چھوٹے ہیں، سرکار نے اپنے ہاتھوں میں ان کو پالا ہے، بلکہ یہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت علی نے سب سے پہلا چہرہ ہی حضور کا دیکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن اسد اللہ الغالب نے. اسی لیے میں نے گزشتہ رات بھی وہاں پر ذکر کیا تھا کہ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں کیا ہے، فرمائے حضور کا قرب ہے. ایک تو قرب یہ ہے کہ آپ ہاشمی ہیں، ہاشمی یعنی حضور کے خاندان کا وہ حصہ جو انتہائی نکھرا حصہ ہے، عدنانی سے کنانی نکلے، کنانی سے قریشی نکلے، قریشی سے ہاشمی نکلے، اور ہاشمیوں سے مطلبی نکلے، اور اس میں حضور تشریف لائے ہیں. تو حضرت مولا مرتضیٰ مطلبی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہے، کنانی بھی ہے، قریشی بھی، عدنانی بھی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی قریبی ہیں. تو ایک تو یہ کہ حضور کے خاندان کے، اور حضور سے آپ کی نسب کی نسبت ہے، خاندان کی نسبت ہے، یہ آپ کی فضیلت کا بڑا درجہ ہے. پھر یہ کہ حضور نے آپ کو اپنی گود میں پالا ہے، یہ سب سے بڑا درجہ ہے. پھر حضور نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی خیر النساء العالمین سیدہ بنت الزہرا، جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے، ان کے ساتھ آپ کا نکاح فرمایا. تو فرمایا یہ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جس کو حضرت فاروق اعظم نے خود یہ کہا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ 3 فضیلت علی کے پاس ایسی ہیں رضی اللہ عنہ، اگر مجھ عمر کے پاس ہوتی تو روح زمین کی اعلیٰ دولت سے زیادہ میرے لیے وہ بات عزیز ہوتی. حضرت فاروق اعظم کا مرتبہ اور مقام. تو پوچھا گیا حضور وہ کیا، فرما پہلی چیز جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کی ہے، ان میں سے ایک کہ سیدہ زہرا آپ کے نکاح میں آئی. یہ فضیلت اور مقام جس کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے خود رشک کے ساتھ دیکھا. تو حضرت علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے ہیں، اور یہ آپ کی فضیلت ہے، اور یہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہے، یہ آپ کی حیثیت و درجات ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اور حضرت علی علم کے اندر اور قضاء میں صحابہ میں ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اہل مدینہ قضاء کے اندر جس کے فیصلے کو فوراً تسلیم کرتے تھے، وہ حضرت علی کا فیصلہ ہے. میں اس میں چند باتیں، کیونکہ حضرت اہل بیت کے فضائل کی محفل تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک دفعہ یہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر ان کے قرآن کو سنا، اور سرکار کے ساتھ حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. ان کی تلاوت حضور کو اتنی اچھی لگی کہ سرکار ان کے دروازے پر رک گئے، اور سرکار نے ان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا فرمائی. صبح کا جب وقت ہوا تو وہ اتنی بڑی بشارت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا گیا کہ میں جاؤں اور یہ بشارت عبداللہ بن مسعود کو بتا دوں کہ جناب رات کو ہم گزر رہے تھے اور تمہاری تلاوت کی آواز آئی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترتا ہے، جن سے رب بات فرماتا ہے، ان کو تمہاری تلاوت اتنی اچھی لگی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کثرت برکت کی اور جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. حضرت عمر کہتا ہے میں صبح بالکل جلدی سے پہنچا، اور جا کر میں نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ مسعود کے بشارت دی، تو میں شکریہ ادا کیا، اور شکریہ ادا کر یہ کہا کہ تمہارے آنے سے پہلے ابوبکر یہ بات مجھے بتا دے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں ابوبکر سے پھر کبھی نہیں بڑھ سکتا. یعنی وہ چیز ہے کہ جس میں سیدنا فاروق اعظم اس بات کو کہتے ہیں کہ میں ابوبکر سے کبھی آگے نہیں جا سکتا، ان میں سے یہ بات یہ ہے. بلکہ خود علماء نے لکھا کہ فاروق اعظم اتنا بڑا مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں کہ 32 لاکھ کے قریب مربع میل اگر حکومت ہے تو زمین پر بھی آپ کی نظر ہے، رعایا کے دلوں پر بھی آپ کی نظر ہے، کوئی کیا بات کر رہا ہے اس پر بھی آپ کی نظر ہے، لیکن یہ تمام کمالات جس کی گرد راہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یعنی جو آپ کے جوتوں سے دھول اڑتی ہے نا، اس کی فضیلت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. لیکن علماء نے لکھا کہ حضرت عمر یہ ساری فضیلت کو پا کر بھی نا، حضرت ابوبکر کے ذخیرہ نیکی کی صرف ایک نیکی ہے. تو اس سے آپ حضرت ابوبکر کا مقام جانیے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا مقام جانیے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو قرآن کی آپ پڑھتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ مسعود کی بات کی ہے، تو یہ قرآن کے بہت بڑے قاری اور بہت بڑے عالم تھے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ قرآن کے بہت بڑے قاری اور قرآن کے معانی، قرآن کے مفاہیم، قرآن کی تفسیر کو جاننے میں بڑا ہی عدد طولہ و مقام رکھتے تھے، اور یہ دونوں بیک وقت حضرت علی کے شاگرد ہیں. انہوں نے اپنے علم کی تکمیل مولا مرتضیٰ کے پاس کی، قرآن کی تفسیر حضرت علی سے سیکھی ہے. تو اب آپ دیکھیے، میں صرف آپ کے اندر اس شوق کو بیدار کرنے جا رہا ہوں کہ کسی نے حضرت علی سے آیت کی تفسیر پوچھی ہے تو حضرت علی کا مرتبہ کیا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے آگے گھٹنا لگا کر بیٹھ کر علم حاصل کرتے ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسا سید الصحابہ، صحابہ کی جماعت کا سردار، وہ آپ کے آگے زانو تلمس کو خم کرتا ہو تو حق بات ہے نا کہ سرکار نے فرمایا انا دار الحکمت علی بابوہا، کہ میں علم اور معنی کا سمندر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں اس کا مرکز ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوچھی گئی کہ حضور یہ بتائیے آپ کہ قرآن کریم کی کون سی ایسی آیت ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں لے گا، یعنی امید افزا، کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کا دل یہ کہتا ہو کہ بس اللہ رب العالمین بغیر حساب کتاب کے بخش دے گا. تو میں تو پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ ان سے حساب لے گا کون، یعنی کیا قبر میں آنے والے فرشتے میں اتنی جرت ہے کہ وہ حضرت علی سے پوچھے مر ربوں کا، قبر میں آنے والے فرشتے کا کیا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ وہ حضرت علی سے پوچھے گا ماں دینوں کا؟ کیونکہ جو قبر میں آنے والے فرشتے ہیں ان سے بڑا رتبہ تو غوث اعظم کا ہے. یہ عقیدے کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس لیے کہ جو رسول فرشتے ہیں وہ متقین سے اعلیٰ ہیں، لیکن جو غیر رسول فرشتے ہیں ان سے حضور کی امت کے جو اعلیٰ صالحین ہیں وہ درجہ اعلیٰ لگتے ہیں. اور یہ ہمارا اور خارجیوں کے درمیان جتنے مسئلوں میں اختلاف ہے نا، خارجی فرقہ جو ہے جو یزید کو جنتی کہتا ہے، جو بتوں والی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتا ہے، تو یہ خارجی فرقہ ہے جو سرکار کی شان اور عظمت کی چیزوں کو حرام اور بدعت قرار دیتا ہے. یہ خوارج کی علامات ہے، یعنی وہ نام سے تو ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی پروڈکٹ بیچنے کے لیے انہوں نے لیبل کچھ اور لگایا ہے، لیکن مال اندر وہی خوارج والا ہے، یعنی وہی جو خارجی بات کرتے تھے. ہنسنے کی بات نہیں کر رہا میں آپ کو، عقیدہ سکھا رہا ہوں، میں لطیفہ نہیں سنا رہا آپ کو، میں آپ کو عقیدہ سکھا رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں. میں کوئی تبرہ نہیں کر رہا کس پر، میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی غصہ نہیں اتار رہا، میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ محسوس بتا رہا ہوں کہ شاید آپ لائبریریوں میں کھنگالیں گے تو آپ کو عرصہ لگے گا. تو یہ میں آپ کو جلد پہچان بتا رہا ہوں کتابوں کے اندر، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ٹھیک. تو خوارج کا فرقہ، یہ فتنہ وہ ہے جس نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا. حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والا فرقہ اس کو خارجی کہتے ہیں. پھر یہ حضرت علی کے در پر آ گئے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف گندی زبان استعمال کی، یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر معاذ اللہ حضرت علی کے امام کے بارے میں باتیں کرنا شروع کی. تو یہ خارجی فرقہ ہے جن کا یہ نظریہ ہے، جن کے کیسے پہچانیں گے آپ کے خارجی کیا ہے، بندہ تو نام چینج کر کے بھی آ سکتا ہے. خوارج کی علامت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ یزید کو جنتی کہتا ہے اور امام حسین کو باغی کہتا ہے، کیونکہ خوارج جو ہے وہ اصل میں ناسبی ہے، اہل بیت کے بڑے دشمن ہیں. وہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ان سے ہضم نہیں ہوتی، اور یہ فرقہ اپنے تئیں، کیونکہ یہ یہود کی ایک شاخ تھی جو مسلمانوں کے اندر لباد اوڑھ کر مسلمانوں کے اجتماع کو گویا کہ خراب کرنا چاہتی تھی. تو جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ جب اسلام نے ترقی کی اور اسلام کی علاقے فتوحات کی طرف چلے، یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اہل علم ہیں، یہ اہل بیت کو کبھی ان زاویوں سے بھی آپ سمجھیں، کیونکہ یقیناً الحمدللہ آپ وہ ساری فضائل کی باتیں سنتے رہتے ہیں. تو بہت ہی میرے لیے آسان ہوتا کہ میں وہ ساری باتیں پڑھ لیتا، لیکن میرے ضمیر پر یہ بوجھ ہوتا. اس لیے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس سے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ تلخ باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا کبھی آپ کا سامنا باطل سے ہوگا نا تو آپ ہمارے لیے دعائیں کریں گے. یہ تلخ باتیں نہیں کرتے ہم, یہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جس سے ہماری اور آپ کی آخرت بچتی ہے. سادہ سی بات کرنا بڑا آسان ہے, وہ تو بغیر مطالعے کے بندہ کر سکتا ہے. ان باتوں کے لیے تو پھر پوری راتیں لگانی پڑتی ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے, کس نے لکھا ہے, کیوں لکھا ہے, کدھر لکھا ہے, کون سی کتاب میں لکھا ہے. تو ذرا قیمتی باتیں ہیں, یہ نہیں کہ میں بول رہا ہوں تو قیمتی ہے, یہ باتیں دین کی ہے, یہ میرے لیے بھی بڑی قیمتی ہونی چاہیے اور آپ کے لیے بھی بڑی قیمتی ہونی چاہیے. مرض ڈینگی کا مرض ہے, ایڈس کا مرض ہے, شوگر کا مرض ہے, کولیسٹرول کا مرض ہے. ڈاکٹر اس کی علامات بتاتا ہے, اس کو مشہور کرنے کے لیے نہیں بتاتا, آپ کو محفوظ ہونے کے لیے بتاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں ورنہ یہ مرض آپ کو لگ جائے گا. تو سب سے بڑی دولت اور صحت ایمان کی ہے. بندہ اپنی جسمانی صحت جتنی بھی درست کر لے اس نے قبر کی مٹی میں جانا ہے, لیکن ایمان کی دولت ایسی ہے کہ جو مٹی بھی پھر اس کے بدن کو نہیں کھاتی. تو یہ جن لوگوں کے نام ہم بتا رہے ہیں یہ ایمان کے لیے مرض اور بیماری ہے, ان سے ہوشیار رہیے, ان سے ہوشیار رہیے. ڈاکٹر بھی دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک بالکل گھیرنے والا ہوتا ہے, کچھ بتاتے ہیں بھلے سب کھائیے آپ کیونکہ آنا تو آپ نے میرے پاس ہی ہے اور اس کی دکان چلتی رہے گی, لیکن واقعی میں یہ جو منصب ہے اخلاق الہیہ کا منصب ہے, میں نے جمعے میں بھی عرض کیا کہ علماء کا, مشائخ کا, ججز کا, وکلاء کا, ریاست کے امیر کا, ڈاکٹر کا, ان کے ماتحت خدا کے بندے ہوتے ہیں, یہ لحاظ سے خاص احترام کے درجے پر ہوتے ہیں. تو واقعی میں جو اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کاروبار نہیں کرتے. مریض آ جائے تو اس کا علاج ضرور کرتے ہیں لیکن وہ نصیحت ضرور کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ کھانا اس سے بیمار ہو جائے, یہ نہ کرنا. تو یہ احساس سے ذمہ داری ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, نہیں, ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے, ورنہ تو وہ کہے گی بیٹا جو کھانا کھاتے رہو گھوم کے تو تم نے بے پھر میرے پاس آنا ہے اور میرے جیب بھی تم نے بھرنے ہیں. تو اسی طرح آپ یہ سمجھیے کہ بات ہم کچھ بھی کر سکتے تھے آپ کے سامنے, لیکن یہ ایمان کی صحت کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے. تو خوارج وہ ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پر بھی باتیں ساری چل رہی ہیں, تو آپ یہ سمجھیے کہ کس طریقے سے ہم خوارج کو پہچانیں گے. اور خوارج کے بارے میں شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں. یہ گالی نہیں ہے, یہ سختی نہیں ہے, لہجہ نہیں, یہ صحابہ کا فتویٰ ہے. کیونکہ انہوں نے صحابہ کو مارا, عثمان غنی کو شہید کیا, حضرت علی کو شہید کیا, حضرت امیر معاویہ کے پیچھے پڑ گئے, یزید کو انہوں نے پروموٹ کیا, مروان ان کا سب سے بڑا امام تھا, حجاج بن یوسف ان کا سب سے بڑا لیڈر تھا. یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کا پورا کام یہ تھا کہ, اور آپ جانتے ہیں کہ یزید حضور کی ختم نبوت کا بھی منکر تھا. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا کہ وہ حضرت ابوبکر کو خلیفہ مانتا ہی نہیں تھا, وہ حضرت عمر کو تسلیم نہیں کرتا تھا, حضرت علی مرتضیٰ کو تو معاذ اللہ وہ امام ہی سے عاری سمجھتا تھا. اس لیے اس نے یہ جبر حضرت امام علی مقام کے اوپر کیا. اور یہی سے دو چیزیں پتا چلے گئی کہ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں یزید کی محبت کبھی نہیں ہوتی. اور یہ تو قرب قیامت ہے, سرکار نے فرمایا کہ آخری زمانہ ایسا ہوگا کہ گندے اور پلیت لوگوں کو لوگ ساہوکار کہیں گے اور عالی نسبت والے لوگوں کو لوگ گھٹیا کہیں گے. اور آج وہ دور آ گیا کہ جو عالی لوگ ہیں ان کو گھٹیا نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور یزید جیسے کو لوگ جنتی اور ہیرو بنا رہے ہیں. تو اس وقت سونے کا نہیں ہوں میرے دوستو, جاگنے کا ہے, اپنے اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو بچانے کا ہے کہ اپنے پیچھے جو آپ اولاد چھوڑ جا رہے ہیں وہ کون ہے. اس لیے اپنے گھروں کے اندر آپ نیاز ضرور کریں, فاتحہ ضرور کریں, ملاد شریف کی محفل ضرور کریں, محبت والی عقیدت والی طریقت کے آستانوں کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کا بچہ آپ کو دیکھ کر اس چیز کو فالو کرے, تاکہ آپ کے آنے والی نسل بھی اسی گروہ کے اندر رہے جو صراط مستقیم کے اوپر ہے. میں بات آگے لے کر چلتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, تو خوارج کی میں بات کر رہا تھا کہ خارجی جو ہوتے ہیں وہ یزید کو جنتی قرار دیتے ہیں. اور وہ آیتیں جو بتوں کے بارے میں کہ بت کچھ نہیں کر سکتا, مکھی نہیں پیدا کر سکتا, یہ جہنم کا ایندھن ہے, وہ ساری یہ باتیں اٹھا کر غوث پاک کے اوپر, اور یہ اٹھا کر مثال کے طور پر, میں مثال دیتا ہوں آپ کو واضح طور پر سمجھانے کے لیے, قرآن کریم کی آیت ہے والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون. اللہ فرماتا ہے کہ یہ کفار جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں یہ کسی چیز کو یہ بت بنا نہیں سکتے, بلکہ یہ تو خود ان کے ہتوڑی چھینیوں سے بنائے گئے ہیں. یہ اللہ نے ان کے بارے میں کہا, ابو العالی مودودی صاحب, ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے, وہ صاحب کہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں, یعنی عبادت کا معنی چینج کر دیا. وہ بات خاص تھی کفار کے لیے, انہوں نے اٹھا کے ساری امت پہ فٹ کی. کہ یہ بڑی توجہ سے سنیے, میں کوئی جذباتیت نہیں بیان کر رہا آپ کے سامنے, بڑا سنجیدی بات کر رہا ہوں. آپ میرے پاس آئیے تو, یا ابھی آپ کے پاس اسمارٹ موبائل یا آیت لکھی ہے اس کے تحت تفہیم القرآن کھولیے آپ مودودی صاحب کی, اور اس کو تحت دیکھیے گا کیا لکھا ہے, میرا جملہ ذرا مکمل ہونے دی. آیت کا معنی یہ تھا کہ جو کفار اللہ کو چھوڑ کر یدعون عبادت کرتے ہیں, من دون اللہ بتوں کی, بت کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے نہ بنا سکتے بلکہ وہ خود بنائے گئے. انہوں نے ترجمہ کیا کیا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں, یعنی آپ پر آنا چاہ رہے تھے یا غوث کے مسئلے پر یا رسول اللہ, تو اب کیا کرتے کہ خود بدلتے نہیں ہیں, قرآن کو بدلتے ہیں. تو ترجمہ کیسے بدلا, کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں وہ خود پیدا کیے گئے ہیں, وہ کسی چیز کو بنا نہیں سکتے. اس کے نیچے لکھا انہوں نے جیسے لوگ داتا علی حجویری, اس کے نیچے لکھا جیسے لوگ غوث اعظم. تو میں نے ایک پوچھا, میں نے کہا یہ داتا صاحب تو اس دور میں نہیں تھے, اس کی تفسیر میں تم نے داتا صاحب کا نام کیسے لکھ دیا بھائی؟ اس دور میں جو لوگ تھے ان کا نام لکھتا نا, اس دور میں غوث اعظم تو نہیں تھے. تو یہ وہ علامات ہیں جس کو دیکھ کر میں سب جانتا ہوں کہاں پر کیا بات کرنی چاہیے, لیکن مجھے آپ کی سنگت سے زیادہ عزیز اپنی قبر کو سنوارنا ہے, اس لیے میں آپ کے سامنے سیدھی سیدھی واضح بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ اہل بیت کے محبت کرنے والے لوگ ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسی تقریر نہیں سنتے, تو میں نے کہا جیسی تقریر تم سنتے تو میں تمہارے ہاتھ کا رومال بھی نہیں ہوں پھر, کہ جیسی تقریر تم سننا چاہتے ہو ایسی سناؤ, میں وہ تقریر سناؤں گا جو شریعت مطہرہ بیان کرتی ہے عقیدہ نظری. میں نے کہا کہ آپ شکر کریں جناب, آپ حضرت امام حسین کے دور میں نہیں تھے, آپ امام حسین, کچھ لوگ مثال دے رہا ہوں آپ کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ امام حسین کی محفل سننے آتے پھر کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے کیا بات کر دی. میں نے کہا شکر کریں کہ آپ امام حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں, امام حسین کے دور میں آپ نہیں تھے. اگر امام حسین کے دور میں ہوتے تو سب سے پہلے ڈیڑھ شانے آپ ہوتے, اور آپ کہتے کہ کیا ضرورت ہے کربلا جانے کی, کیا ضرورت ہے بچوں کو لے جانے کی, سمجھ رہے میری بات؟ میں نے کہا اپنے عقیدے درست کرو, اپنے زاویے جھوٹ کرو, اور یہ ظاہر و باطن کا جھوٹ ختم کرو. اگر حسین کو سننے آئے تو پھر حسینیت کو لو. یعنی جو مزاج ہم نے بنایا ہوا ہے کہ اپنی ذات ہو تو ہم اس کے لیے انتہائی متشدد, جو قوم اور دین کا مسئلہ ہو اس کے لیے ہم بالکل ڈھیلے ہو جائے. میں کہتا ہوں مجھے بتائیے کہ جو فکر ہم رکھتے ہیں اگر ہم کربلا میں ہوتے تو کوفے والوں سے زیادہ بدترین ہوتے, ہم امام حسین کی طرف بڑھ جاتے معاذ اللہ, کہ آپ کو کیا ضرورت ہے یزید سے لڑنے کی, یزید کے پاس جانے کی, بچوں کو آپ لے کے جا رہے ہیں, بات بھی تو ہو سکتی ہے, دوسرا معاملہ بھی تو ہو سکتا ہے, ٹیبل ٹاک بھی تو ہو سکتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ اپنے مرضی سے اسلام نہ سمجھو, جنہوں نے اسلام کو نبھایا ہے ان کے طریقے پر چلو, جنہوں نے اسلام کو نبھایا ہے, جن کا عمل اسلام کی تفسیر بنی ہے. وہ بڑی پیاری بات مجھے مشکات شریف کی یاد آتی ہے کہ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ تھے, ان کا غلام جب ان کو پیسے لا کر دیتا تھا نا تو وہ اس کو چوم کر ایسے رکھتے تھے مشکات شریف میں. تو ان کے مرید نے پوچھا, خود اللہ کے ولی تھے بہت بڑے سفیان ثوری, تو کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ یہ پیسوں کو چوم رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, اگر یہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی مجھے اپنے ہاتھ کا رومال بنا لیتا. تو اب اس زاویے سے آپ بات کو آگے لے کے چلیں, جب آپ خارجیوں کو پہچان چکے ہیں تو اب اس چیز کو آپ بالکل اگنور کریں کہ ہمارے پاس پوسٹ آئی تھی یزید جنت میں جا رہا ہے, یزید کو جنت میں بھیجے, وہ آپ کا شعبہ ہی نہیں بات کرنے کا. اب وہ بات رہی نہیں, اس لیے کہ جو یزید کو جنت ہی کہتا وہ اہل سنت ہے ہی نہیں. تو جو اہل سنت نہیں ہے تو ان کو گھسیٹ کے اگر لانے کی ضرورت کی, اگر کوئی سنی ہو تو وہ یزید کو کبھی جنتی نہیں کہہ سکتا. یزید کو جنتی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب باغی تھے, اور باغی فسادی ہوتا ہے, اور اہل سنت کا یہ اجماع نظریہ ہے کہ جو امام حسین کو باغی کہے وہ پرلے درجے کا بددین ہے, سنی نہیں ہے. تو اب دونوں میں سے مثال ظاہرین دیکھیں, اگر آپ معاف کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک ٹھیک کہنا ہوگا, اگر یزید کو جنت میں پہنچائیں گے تو پھر حملہ امام علی مقام پر ہوگا, اور اگر آپ امام علی مقام کی طرف جائیں گے تو پھر یزید کو درست نہیں سمجھیں گے. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے, نہ ہم مناظرہ کرتے ہیں نہ مباحثہ کرتے ہیں آپ سے, بات کر لیجئے کہ یزید نیک تھا تو پھر امام علی مقام کیوں نکلے, پھر تو باغی قرار پائیں گے معاذ اللہ. اور امام علی مقام, یہ چھوٹا سا ٹپس میں آپ کو دے رہا ہوں, اور امام علی مقام کو باغی کہنا اپنی آخرت خراب کرنا ہے, تو اس کا مطلب یزید دو نمبر تھا, یزید فاسق تھا. تو لہذا جو اہل بیت کے دشمن ہیں اور لبادہ انہوں نے اہل سنت کا بخاری پڑھنے کا مسلم پڑھنے کا حدیث پڑھنے کا بنایا ہوا ہے، میرے بچوں میرے بزرگوں یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، ایک خول ہے، بندہ اپنے دعوے سے نہیں پہچانا جاتا، اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر وہ سنی ہے تو وہ خاندان اہل بیت کا کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی یزید پلید کو الحیاز باللہ جس نے اتنے غلط کام کیا ہے جو میں کل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے اس کو نیک کہیں۔ تو اب آپ سنیے کہ کس خاندان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ میں نے اللہ سے سوال کیا تھا یا اللہ میری اولاد جو میری اولاد ہے انہیں جہنم کا عذاب ان سے پھیر دے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا سن لی۔ اب سنیے حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا جہاں سے ہم چل رہے تھے کہ حضور وہ امید افزا آیت کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کا دل یہ کہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بخش دیا ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ تو کسی صحابی نے پڑھا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کسی صحابی نے دوسرا، کسی نے دوسرا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا کہ ہم اہل بیت جس آیت کو کثرت سے پڑھتے ہیں اور اس سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری مغفرت فرمائے گا، فرمایا وہ آیت ہے وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ یہ کسی عام مولوی صاحب کا نہیں، حضرت علی کا مزاج ہے، جن کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، تو وہ کسی آیت کو سمجھتے ہوں گے تو پھر کیسے سمجھتے ہوں گے۔ تو فرمایا یہ آیت جو ہے وَلَسَوْفَ يُوتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کہ محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تم اس سے راضی ہو جائے گا، فرمایا یہ آیت ہم اپنے گھرانے کے لیے بڑی امید افزا سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس کی سند باقاعدہ کتابوں میں آئی، تفسیروں کی دنیا کے اندر سب سے پہلی تفسیر جس کو کہا جاتا ہے وہ تفسیر ابن جریر ہے، جیسے بخاری میں حدیث میں بخاری کو کہا جاتا ہے، تفسیر ابن جریر آپ دیکھیے، صاحب روح المعانی کی تفسیر روح المعانی آپ دیکھیے، غیر مقلدین علماء میں قاضی شوقانی کی کتاب تفسیر کی کتاب فتح القدیر اس کو آپ دیکھیے۔ اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا کہ جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ راضی کب ہوں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل میں کتاب سے براہ راست دیکھ کر آپ کو حوالہ سنا رہا ہوں، سرکار جو بولے سو فیوتی کرب کو فتر با کہ نبی محترم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اللہ سے راضی ہو جائیں گے، فرما من رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ یدخل من اہل بیت النار، فرما حضور کی رضا یہ ہے کہ آپ کے خاندان کا کوئی ایک بچہ بھی جہنم میں نہ جائے۔ تو یہ وہ خاندان ہے دیکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید، اور یہ بات بتائی گئی کہ حضور کی رضا کیا ہے، تو فرمایا من رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا، یعنی الا من رضا محمد الا یدخل فی اہل بیتہ النار، فرمایا کہ الا لا یدخل اہل بیتہ النار، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے کوئی بھی ایک بچہ جہنم میں نہ جائے، یہ حضور کی رضا ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیتوں میں آپ کو عطا فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں اصل اولاد تو حضرت امام حسن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں۔ اب اس کے آگے روایات میں اختلاف آتا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کثرت سے روایت ہے بیٹوں کے حوالے سے روایت میں اختلاف آتا ہے، بیٹیوں کے اعتبار سے اہل سنت کا اجماع ہے کہ چار بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب ہے، سیدہ رقیہ ہے، سیدہ ام کلثوم ہے، سیدہ زارا ہے۔ بیٹے جو ذکر کیے جاتے ہیں وہ حضرت قاسم ہے، حضرت ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم وہی چہیتے بیٹے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں امام حسین بھی تھے، اور سرکار زار و قطار رو رہے تھے۔ جب صحابیہ نے پوچھا حضور آپ روتے کیوں، فرمایا جبریل آئے تھے اور جبریل مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک کو اللہ مانتا ہے، تو فرمایا میں نے اپنے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر محبت تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور یہاں تک فرما گئے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر ابراہیم زندہ ہوتا تو میرے بعد وہ نبی ہوتا، لیکن اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور وہ دودھ پینے کی حالت میں انتقال کر گئے۔ سیدنا ابراہیم حضور کے شہزادے، یہ سیدہ خدیجہ ہی کے، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا ماریہ کے بطن مبارکہ سے آپ کی تولد ہوئے ہیں، اور یہ دودھ پینے کی حالت میں یہ انتقال کر گئے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے ایک حور رکھی ہے جو میرے بیٹے کو قبر کے اندر دودھ پلاتی ہے. سیدنا ابراہیم ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نثار کر دیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنا کے اوپر. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت قاسم. لیکن ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ خدا نے میری اولاد علی کے پشت میں ڈالی ہے. خدا نے میری اولاد میرے علی کے پشت میں ڈالی ہے. اس لیے سرکار نے امام حسن کو اپنا بیٹا کہا, امام حسین کو اپنا بیٹا کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہزادیوں کو حضور نے اپنی اولاد قرار دیا اس محبت کے ساتھ, اس لیے حضور ان کو کہتے ابنی یہ میرا بیٹا ہے. اب عقیدت اور محبت اتنی ہے کہ اگر حسنین کریمین روتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر اس کو بڑا گراں گزرتا ہے. تو جس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان کے اندر حضرت امام علی مقام کو اور ان کے رفقا کو شہید کیا گیا, اور وہ جو شب خون مارا گیا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پر وہ کتنا گراں گزرا ہوگا. بلکہ حدیث پاک کے اندر یہاں تک آتا ہے کہ بلکہ یہ تو تقریباً سارے البدایہ و نہایہ کے اندر بھی موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب سفین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو نینوا کے مقام سے جب آپ ایک طرف آئے تو کسی نے کہا یہ جگہ کربلا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے نیچے کربلا میں نماز ادا کی اور اس کی مٹی کو اٹھا کر دیکھا, فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. یعنی یہ بشارتیں اور یہ علامات پیش کی. یہ البدایہ و نہایہ میں آج ہی میں نے حوالہ پڑھا ہے, یہ بالکل حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے جلد نمبر 8 میں جہاں آپ کی شہادت کا بیان اللہ ابن کثیر نقل کیا ہے وہاں پر یہ روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بالکل باقاعدہ طور پر موجود ہے. حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور کے اتنے چہیتے ہیں. ایک حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ رات کا وقت تھا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بھوک سے رونے لگے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی, یہ جو آپ جملہ سن رہے ہیں یہ بار بار سنتے ہیں, یہ بار بار سننا اجر ہے اور اپنے دلوں کے اندر اس کی اہمیت کو اور اس کی برکات کو اٹھانا ایک بہت بڑی فضیلت ہے. یہ حدیث پاک سنیے پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو سرکار خود اٹھ کر گئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سو رہے. سرکار نے اپنی بیٹی سے پوچھا یہ کیوں رو رہے, فرما حضور ان کو بھوک لگی ہے. سرکار نے کہا کوئی برتن ہے تو فاطمہ مجھے دے دو. اب حضرت علی سو رہے اور سرکار نے برتن طلب کیا. برتن لینے کے بعد حدیث پاک کے اندر یہ جملے آتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فاستسقى الحسن ابو حسین فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شعط فحلبها. سرکار خود گئے اور اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ نکالا, اور دودھ نکالنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرے میں حضور تشریف لائے اور امام حسن کو اپنی گود میں بٹھا کر آپ نے دودھ پلایا. اتنے میں امام حسین بھی اٹھ گئے اور وہ نانا جان کے قریب آنے لگے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تھوڑا سے پیچھے کیا. تو سیدہ زہرا نے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کو کیا حسین کے مقابلے میں یا رسول اللہ حسن زیادہ پسند ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بات یہ نہیں فاطمہ, سب سے پہلے مانگا اس نے تھا, تو میرا دستور یہ ہے کہ جو پہلے مانگتا ہے میں اسی کو عطا کرتا ہوں. اس کے بعد یہ مشہور بشارت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی متواتر روایتوں کے اندر آئی ہے, سرکار نے شاہ فرمایا فاطمہ وہ دن یاد رکھو انی وَإِيَّاكِ, کہ بے شک میں اور تو وحازین اور تیرے یہ دونوں بچے, وحاذا الراقد اور یہ سونے والا علی, یہ جنت میں ایک ہی مکان کے اندر ہوں. محدثین نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ آپ نے اتنی محبت سے سبحان اللہ کہا, تو اس روایت میں ہمارا کیا حصہ ہے, اس محبت میں ہمارا کیا حصہ ہے اور ہمارے لیے کیا مقام ہے؟ تو پھر جامع ترمذی کی مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کو گود میں لے کر فرمایا تھا کہ من احبنی وحب حزین, جو مجھ سے پیار کرے اور میرے ان دونوں شہزادوں سے پیار کرے. یہ وہ یقینی امر ہے, یہ بالکل اپنے موت کو اپنے سامنے رکھ کر اس بات کو سنیے آپ, قبر کو اپنے سامنے رکھ کر اس بات کو سنیے آپ, کفن کو اپنے سامنے رکھ کر اس بات کو سنیے, تاکہ دنیا کا میل کچیل ہٹے اور یقین کی ایک خوبصورت تصویر ہمارے سامنے آئے. نبی پاک نے فرمایا یعنی میرے اور آپ سے عام لوگ گئے گزرے لوگ, ہمارا کیا حصہ ہے, ہم تو محفل سجائے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے تو یہ فرما دیا کہ آپ کی اولاد کے اوپر سے اللہ نے جہنم کے شولوں کو ہٹا دیا ہے, اور آپ کی رضا یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہ ہو. لیکن حضور ہم تو عام لوگ ہیں, ہمارے لیے اس میں کیا حصہ ہے؟ اور ہمارے لیے اس میں کیا عطیہ ہے؟ تو جامع ترمذی شریف کی وہ حدیث یہ میرے اور آپ کے لیے ڈھارس باندھتی ہے. سرکار نے فرمایا کہ من احبنی جو مجھ سے پیار کرے, وہ احب حاضین اور جو حسن و حسین سے پیار کرے. پیار ہے بڑی مشکل چیز, پیار کرنے کے بعد پھر یزید کے لیے نرمی نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے, پیار کے بعد پھر رسول اللہ کے بیدبوں کے لیے نرمی نہیں ہونی چاہیے. اگر نرمی آ گئی ہے تو پھر آپ نے دوست تبدیل کر دیے شاید, اگر شک پیدا ہو گیا تو آپ شاید کوئی غیر ضروری کتاب پڑھ رہے ہیں یا غیر ضروری دستور پڑھ رہے ہیں. فوراً اس حلقے میں دوبارہ آ جائیے جہاں سے یہ محبت آپ کو ملی تھی, اور دوبارہ اس حلقے میں آئیے اور چھوڑیے. ہمیں کوئی بہت بڑا علامہ نہیں بننا, ہمیں کوئی بہت بڑا اسکالر نہیں بننا, ہمیں مسلمان رہنا ہے. اگر بہت بڑا اسکالر بننے کے چکر کے اندر ہمارا عقیدہ مشکوک ہو جائے تو یہ پڑھنے کا فائدہ کیا تھا؟ بہت زیادہ پڑھنا برا نہیں ہے, لیکن پیچھے مضبوط لوگ ہوں تو پھر پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اپنے سر پر اپنے علم پر فخر کر کے گئی, مجھے تو عربی بھی بہت اچھی آ گئی ہے, اب تو میں فتوی بھی لکھنے لگ گیا ہوں. اپنی انانیت پر تو پھر شیطان کا حال آپ نے دیکھا کہ تکبر عزازیل را خوار کر, شیخ صادی کہتے ہیں تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر, کہ ابلیس اتنی عزتیں پانے کے باوجود غرق کیوں ہوا؟ تکبر کی وجہ سے, کہ بس میں ہوں, کوئی نہیں ہے, میں ہوں, میں نے کہہ دیا, میرے مقابلے پر کون ہے, کس کی کیا حیثیت ہے؟ تو تکبر عزازیل را خوار کر بزندان لعنت گرفتار کر, لعنت کی جیل اور لعنت کی زنجیروں میں اسے جکڑ دیا گیا. ہاں, جو علم حاصل کرے لیکن اس کے دل میں اپنے بزرگوں کی عقیدت موجود ہو, اور کیونکہ مطالعہ کا بھی تو ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر پہلی 50-50 بن کے پڑھیں گے تو پورے 50 ادھر ہی نکل جائیں گے. پڑھنے کا ایک انداز ہوتا ہے, آپ اپنے دشمن سے ملتے ہیں تو پہلے مزاج سخت کر کے ملتے ہیں, اگر دوستوں والا مزاج کہیں گے وہ تو آپ کا کام کر دے گا, تو جب دشمن سے ملتے ہیں تو پہلے مزاج کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے علماء کو بھی یہ کہا گیا کہ جب مذہبوں کی کتب کی طرف جاؤ تو جس کے ہو ان کا نام یاد رکھو پہلے, پھر آگے بڑھو. اس لیے عوام کو تو بد مذہبوں کی تقریر سننا یا ان کی کتابیں پڑھنا یہ تو حرام ہے, لیکن علماء کو بھی, جو علماء ہیں اگر وہ پڑھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے اندر اس مضبوطی کو پیدا کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میں کسی مخلص کو نہیں پڑھ رہا, میں کسی شیطان کو پڑھ رہا ہوں اور اس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیا وار کر رہا ہے. اس کو اگر نے سمجھ لیا تو پھر بندہ کھسک گیا, ادھر ہی چلا گیا, کہتے جی ہم بہت ریسرچ کر رہے ہیں. میں نے ریسرچ کے لیے بھی نظریہ چاہیے ہوتا ہے, بغیر نظریے کہ جناب کوئی ریسرچ. مجھے ایک دفعہ کہیں بلایا, وہ 10-15 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھے کہا کہ ان ڈاکٹروں سے بات کرنی ہے, ایسے میں مزاحن آپ سے ایک بات کرتا ہوں, بہت پرانی بات ہے. تو وہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کے خاص ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر منصور صاحب ناظم آباد میں ہوتے ہیں. تو میں ان کے سامنے مدرسے میں پڑھتا تھا, تو جو فراغت ہو گئی تو ان کو علم تھا, تو وہ نے ایک دن مجھے فون کیا, یار بڑی پریشانی ہو گئی شاہ صاحب, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ ہمارے کچھ ڈاکٹر ہیں وہ بس ہر قسم کی تفسیر کھولے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ بس دین ڈھونڈ رہے ہیں کہ دین آئے کہاں پر, کبھی اس کو پڑھتے ہیں, کبھی اس کو پڑھتے ہیں, کبھی قادیانی کو پڑھتے ہیں, کبھی پرویزی کو پڑھتے ہیں, کبھی اس کو پڑھتے ہیں, بس پڑھ رہے ہیں. وہ ہم اپنا ذاتی مطالعہ کریں گے اور اپنا دین نکالیں گے. میں جب گیا اس کمرے کے اندر تو بس اس کمرے میں ڈاکٹروں نے ساری کتابیں پھیلائی ہوئی ہیں اور نیٹ سے سارے پیپر وغیرہ نکالے ہوئے ہیں, اور میں نے کہا گفتگو شروع کہاں سے کریں جب آپ کے نزدیک سب صحیح ہے تو پھر گفتگو کیسے ہوگی؟ کسی ایک کو پکڑیں تو گفتگو ہوگی. اور اگر جی ہم فرقہ واریت کی بات نہیں کرتے, میں نے کہا جی ہم بھی فرقہ واریت نہیں پھیلاتے, ہم نے کب کہا کہ جناب ہم یہ توک بدنامی کو اپنے گلے میں لیں؟ لیکن مجھے ذرا یہ بتائیے, آپ کو یہ جذبہ کہاں سے جاگا کہ فرقہ واریت نہیں ہوتی؟ انہوں نے کہا جی قرآن کی آیت ہے, یہ ہمارے سب سے بڑے ڈاکٹر صاحب ہیں, انہوں نے یہ آپ کو بتائیں گے. میں نے کہا جی بسم اللہ کریں بتایا. انہوں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ مزاحم بیچ میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے, کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور دین میں فرقے فرقے مت ہو جاؤ. تو میں نے کہا یہ تو اللہ نصیحت کر رہا ہے کہ دن میں فرقے فرقے مت ہو جاؤ, یہ کہاں لکھا کہ فرقے ہوں گے نہیں؟ بس اس پر محفل ختم ہوگی, سمجھ رہے میری؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے بندے کو نظریہ ہونا چاہیے کہ اس کا اپنا کیا نظریہ ہے, اور جس نظریے کو پرکھ رہا ہے تو اس کا زاویہ کیا ہونا چاہیے. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت کی محبت, جس طرح میں نے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اہل بیت کی محبت کیسی ہے, اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں سے, اب ہم جیسے عام لوگ جو دین کا حصہ حاصل کریں اس صفائی کے ساتھ کہ یہی صراط مستقیم ہے، مجھے بتاؤ جہاں صحابہ کی محبت ملی، اہل بیت کی محبت کی، اور میرے بچوں دوستوں بھائیوں، تو پھر اور کون سا دین ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ جب آپ کو صحابہ کا مرتبہ، مقام، محبت، اہل بیت کی محبت آ گئی تو دین تو مل گیا آپ کو، اب کس چیز کی تحقیق کر رہے ہیں آپ؟ اب ادھر ادھر کیوں آپ نہیں مار رہے ہیں، ادھر ادھر کیوں اپنی تربیت بتا رہے ہیں، کیوں شیطان کے ہاتھ کالا بن رہے ہیں؟ اس لیے کہ دین جو ہیں ان کی عقیدت، ان کا احترام آپ کو مل گیا ہے، آپ کا دل اللہ نے ان کی محبت اور ادب کے لیے کھول دیا ہے، تو بس یہی تو دین ہے، بس اسی کو بچا کر رکھیں آپ، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض یہ کریں کہ یا رسول اللہ، آپ کی اولاد کے بارے میں تو آپ نے فرما دیا کہ آپ نے اس سے سوال کیا تھا کہ اللہ رب العالمین میری اولاد کو جہنم سے بری کر دے، تو آپ کی تو سن لی گئی یا رسول اللہ، لیکن ہم تو محفل لگائے بیٹھے ہیں، ہمارے لیے اس میں کیا حصہ ہے؟ تو پہلی تو وہ حدیث کہ المرء ما من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ قرآن کی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو ہم اس کے ماننے والے کے ساتھ اٹھائیں گے، ہر شخص کو ہم اس کے ماننے والے کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور تیسری بات جو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور قرآن کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو ایمان لے آئے، لے آئے یا اللہ، اتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کر لو، کر لی مولا، اب کیا کرے؟ کہ ان دونوں کو بچاؤ، یہ کبھی بھی ضائع ہو سکتی ہے، ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے، العیاذ باللہ، یہ جو تم نے پرہیزگاری اختیار کی یہ بھی ضائع ہو سکتی ہے، یا اللہ کیسے بچائے؟ فرما کون ما صادقین، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ تو یہ ساری آیات اس محفل کا نتیجہ ہے، یہ آپ جو بیٹھے ہیں نا، اس محفل کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس سے صریح حدیث وجامع ترمذی کی جو میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار نے حسنین کو گود میں بٹھا کر فرمایا تھا، من احبنی و احب ھذین، کہ جو مجھ سے محبت کرے اور میرے دونوں بیٹوں سے محبت کرے، حسن حسین سے، اور فرمایا وہ اباہما و امہما، ان کے باپ علی سے محبت کرے، ان کی والدہ کا احترام کرے، کانا معی فی درجت یوم القیامہ، فرما جنت تو مل جائے گی لیکن اس محبت میں میرے گھر میں میرے ساتھ رہو گے۔ فرما کانا معی فی درجت یوم القیامہ، میرے دوستو آپ، ابھی میں آ رہا تھا پیچھے دوراجی کی گلیوں میں، میں نے دیکھا ماشاءاللہ نیاز ہو رہی تھی اور وہاں پر ٹینٹ لگے ہوئے تھے، نیچے میں نے دیکھا بھی سی پی برار میں لوگ لنگر تقسیم کر رہے تھے، اللہ ان کو بہت برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ مستقل ایک تبلیغ اور ایک تحریک ہے، یہ کھانا کھلانا میرے دوستوں، تو آپ تو گھر میں کھاتے ہیں، کوئی آپ کھانے کی بھوکے تھوڑی ہیں، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک جذبہ ہے، یہ ایک فکر ہے، ہم انسان ہیں، ہم جذبات سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جذبات کو سیکیور کرنے والی اور ایسے نیک اور پاکیزہ جذبات کو پروٹیکٹ اور محفوظ کرنے والی چیزوں کو نیاز کہتے ہیں، فاتحہ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہے گا، یہ کیسا مسئلہ کہ تمہارا کھانا پلانے کا، میں نے کہا بالکل کھانا پینا دین ہے، بالکل کھانا پینا دین ہے، آپ کو کس نے کہا کھانا پینا دین نہیں؟ ایک صحابی نے سحری نہیں کی، سحری نماز کا نام نہیں ہے، روزے کا نام نہیں، کھانے کا نام ہے۔ ایک صحابی نے سحری نہیں کی، حدیث میں آتا سرکار نے فرما کیوں نہیں کی؟ فرما ایک لقمہ کھا، اس میں ہی برکت ہے۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ کھانا آیا کہاں سے ہے اور ہے کیا، کتنی بھونڈی بات کی جاتی، کہتے جی انہوں نے تو دین کو کھانا پینا بنایا ہوا ہے، تو میں نے کہا دین تو کھانے پینے کی بات کرتا ہے، نہیں کرتا تو آپ بتائیے، آپ کون سا گوشت کھاتے ہیں بتائیے، کن کن جانوروں کو گوشت کھاتے ہیں؟ کہا میں فلاں، میں نے کہا فلاں نہیں، متعین نہ کرے، جب کھانے پینے کا دین سے تعلق نہیں ہے تو جہاں منہ آئے مارے، لیکن آپ گنواتے میں فلاں فلاں کا کھاتا ہوں، تو میں نے کہا اپنی مرضی سے، کہتے کہ دین نے کہا ہے، یہ اس کے ذریعے کے خیال کرتے ہیں، حلال و حرام کا خیال کرتے ہیں، تو یہ دین ہے نا میرے دوست۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کی دستی بڑی پسند تھی، اور صحابہ جب دعوت میں حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بنائے تو آپ کے لیے کیا، حضور فرماتے ہیں بکرے کی دستی۔ ایک دعوت تھی، صحابہ بڑے کثیر تھے اور گویا کہ گوشت کو بھونا جا رہا تھا، سرکار نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا دستی نکالو، تو انہوں نے دستی نکالی، سرکار نے فرمایا آگے بڑھاؤ۔ میرے سرکار کی تو زندگی نیچرل بھی ہے نا، ہے تو وہ جو عرش کے اوپر پرواز کرتے ہیں، لیکن اپنے مرتبے سے تنزل کر کے عام انسانوں کی طرح باتیں بھی تو فرماتے ہیں، صحابہ کے گلے میں ہاتھ بھی ڈالتے ہیں اور پوچھتا کیا بات. حضرت جابر اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان تھے اور اپنی بہنوں کی وجہ سے، اور سرکار سے بات کرتے ہوئے حیا آتی تھی ان کو کہ کس طرح میں بات کروں گی. سرکار نے ایک دن گلے میں ہاتھ ڈالا ان کے، فرما سنا جابر تو نے شادی کر لی؟ کہاں؟ کہا کنواری سے کی، شادی شدہ سے کی. تو وہ کہتا مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کیسے بات فرما رہے ہیں، یعنی اتنا اس کے دل کی بات کو نکالنے کا. کہا حضور بڑی عمر کی بیوہ سے کی. سرکار نے فرمایا یہ کیا کر دیا تم نے، اپنی عمر کی لڑکی سے شادی کرتا؟ کہنے کہ حضور میری بہنیں چھوٹی عمر کی ہیں نا، اگر میں جو ہے وہ اپنی عمر کی لڑکی لے آتا تو یہ آپس میں سب لڑ رہی ہوتی، تو میں بڑی عمر کی اس لیے لے آیا. سرکار نے کہا کہ اچھا یہ سمجھ گئے اس کو ضرورت ہے. فوراً حضور نے ان کے جیب میں پیسے ڈالے، فرما دے گھر میں خالی ہاتھ نہیں جانا، عطر لے کر جانا بیگم کے، تیرے گھر کے پردے بھی پرانے ہو چکے ہوں گے، پردے بھی خرید لینا اور چادریں بھی خراب ہوں گی، یہ لے. یعنی وہ چیزیں جو خواتین کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں، پردہ، تکیے کا غلاف، بستر. سرکار نے پیسے دیے باقاعدہ، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم پانی پانی ہو رہا تھا کہ خدا کا محبوب ہے اور اپنے مرتبے سے کتنا تنزل کر رہا ہے. حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو میرے بزرگوں دوستو آپ دیکھیے کہ یہ سرکار نے فرما ابو ہریرہ کو دستی نکالو بکرے کی، تو انہوں نے نکال کے تقسیم کی، فرما اور نکالو، نکال اور نکالو، تو تیسری نکلی. جب حضور نے فرمایا نکالو تو انہوں نے کہا حضور بکرے میں دو ہوتی، تو سرکار نے فرمایا تجھے کس نے کہا تھا بولنے؟ فرما تو بولتا نہیں اور میں بولتا رہتا ہوں، دستیاں نکلتی رہتی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. تو سرکار کو پسندیدہ غذاؤں میں سے آقا، غذا انسان کی ضرورت ہے، غذا انسان کی ضرورت ہے. لیکن میں ایک بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ولیمے کا کھانا، یہ کھانا نہیں ہوتا ہے، ایک تحریک ہوتا ہے، ایک صلہ رحمی کا ذریعہ ہوتا ہے. کھانا تو آپ بھی کھاتے ہیں بھائی، آپ کیوں دعوت رکھتے ہیں؟ صرف الگ سلیک بھی تو ہو سکتی ہے کہ بھائی فلاں کی شادی فلاں سے ہوگی، فلاں کے گھر کی شادی فلاں سے ہوگی، لیکن کھانے کا اہتمام کیوں کرتے ہیں آپ؟ یہ کھانے کا اہتمام آپ اس لیے کرتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک جذبات ہے، اور جذبات کا ایک گوشہ یہ ہے کہ گیٹ ٹو گیٹ ہو، اس میں بیٹھے کھانا پینا کرے، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو اللہ والوں کی محبت کو بڑھانے کا طریقہ نیاز ہے، دین کی محبت کو بیان کرنے کا نیا طریقہ یہ شربت ہے. اب تو کہتا جی اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا یہ تو اخوت پھیلتی ہے اس میں. اب آپ دیکھیے یہاں پر خیمے لگے ہوئے ہمارے دراجی میں، پیچھے پیچھے کی طرف آپ دیکھیں، یہاں نیچے سی پی برار میں دیکھیں، کل بھی دیکھیے گا آپ کی مسجد کے ساتھ لنگر چل رہا ہوگا، کون کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا کسی کو پرواہ ہی نہیں، بانٹنے والے بانٹتے جا رہے ہیں، کھانے والے کھا رہے ہیں. جو کھا کے جا رہے ہیں ان کے لیے اس محلے کے لیے کتنی ہمدردی پیدا ہو رہی ہوگی، اور جو کھلا رہا ہے اس کے دل میں اللہ کے لیے محبت کتنی پیدا ہو رہی ہوگی. تو میرے دوستوں بزرگوں اس کو تنقید کی نظر سے نہ دیکھیں، اس اور یہ ناجائز بھی نہیں، اس کا بہترین پہلو آپ دیکھیں. میں گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں. آپ دیکھیں، آپ گھر کی ان ماؤں کے لیے میں صحت کی دعا کروں گا، میں ان بیٹیوں کے لیے صحت کی دعا کروں گا کہ جو آج کے دن کل کے دن روزے کی حالت میں شربت تیار کرتی ہیں، نیاز تیار کرتی ہیں، پھر بچوں میں تقسیم ان کے ذریعے کیا جاتا ہے. ابھی چھوٹے چھوٹے بچے جو نیاز محلے میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ کوئی کھانا کھلانے کی رسم نہیں ہے، یہ اہل اللہ سے محبت کی تحریک ہے، یہ خاموش تحریک ہے. اب اس کا شیطان بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اس کے باپ میں اس کی ماں نے اس کی اسی تربیت کر دی ہے. اب یہ مر تو سکتا ہے لیکن حسین کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ عام چیزیں نہیں ہیں، اس کو ختم نہیں کرنا. اس کو ختم کرو گے گھر سے برکتیں اٹھ جائیں گی، تمہاری رونقیں اٹھ جائیں گی. اور میں بڑے رسول سچ رہتا ہوں، آج تمہارا بچہ تمہارے ہاتھ چوم رہا ہے نا، یہ نیازوں کا صدقہ ہے. اگر یہ نیازیں تم نے گھر میں بند کر دی، اللہ والوں کی تعریفیں بند کر دی، یہ بچے تمہارے گربان میں ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ یہ قدرے اور احترام گھر میں جو آتا ہے یہ اللہ کے احترام والے بندوں کے ادب سے گھر میں احترام آتا. آپ دیکھیے ان میں سے کئی ہیں جن کی والدائیں نہیں ہیں، یہ ہمارا یہی بیٹھا ہے، ان کی والدہ ماجدہ مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. میں مہینے میں ایک دفعہ ان کے گھر میں غوث پاک کا فاتحہ دینے یہاں سے جاتا تھا، یہ کچی مہمن میں، وہ دودھ رکھتی تھی پھر بھی رکھتی تھی. لیکن میں مولوی صاحب ہونے کے باوجود اپنے اندر وہ صورت نہیں پاتا تھا جو ان کے اندر عقیدت پاتا تھا. تو اب آپ دیکھیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ایک جذبہ رکھتی ہیں، ایک جذبہ ایک مقام رکھتی ہے، ایک تحریک ہے. اللہ بخشے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کے اندر یہ اچھی عادتیں رکھی اور وہ آج نہیں ہیں. اور اللہ رب العالمین اس تحریک کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. کل قیامت کے دن جب صفے لگی ہوگی, صفے لگی ہوگی میرے دوستو بزرگو, تو حال یہ ہوگا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ جس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے آمان لامہ دائنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. ہم نمازیں پوری پڑھیں گے لیکن نکمے ہیں, پتہ نہیں قبول ہو یا کہ نہ ہو, اس لیے نسبتوں کا بڑا خیال رکھا کریں, نسبتوں کا بڑا لحاظ کرا کریں کہ جب اس نیک بندے کو درس بات ہے تو نیک ہے کہ اس کو اللہ نے بخش دیا ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کو آزادی مل گئی ہے, امان نامہ دائنے ہاتھ میں اس کو دے دیا گیا. اب وہ امان نامہ دائنے ہاتھ میں لگ گیا, کسی کا بانڈ لگ جائے تو پیچھے کسی کو دیکھتا نہیں ہے, اور خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ کے لیے جسے جوانی مل گئی, ہمیشہ کے لیے جسے جنت مل گئی, اس کی موت کو ذبح کر دیا گیا, جہنم کی بھنک بھی اس کو نہیں آئی, تو اس کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا. اب وہ مزے سے جا رہا ہے, وہ کس کو دیکھے, ساری زندگی کے جھور پھول جو گزرے ہیں اسی جہنم سے بچنے کے لیے, اور آج امتحان میں 100 کے 100 نمبر مل گئے اس کو, اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا, بخش دیا گیا. یہ گاڑیاں کس لیے رکھی تھی, اسی کے لیے رکھی تھی. یہ فجر میں اٹھ اٹھ کے بھاگنا تھا مسجدوں کی طرف, کس لیے تھا, اس لیے تھا. دل چاہتا تھا کہ جناب دوسرے کے مال پہ ہاتھ ڈالے لیکن نہیں, پھر بھی روک کر تھوڑا پر گزارا, کہ کس کے لیے, اسی جنت کے لیے. اتنی مشقت کی زندگی گزاری, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, اب اس کو اللہ بخش دے تو اس سے بڑی کامیابی کیا اس کی. دائیں ہاتھ میں میرے بزرگوں جب اس کو امان نامہ دے دیا گیا اور وہ جنت کی طرف جا رہا ہے, اللہ ہمارے دلوں کو نرم کرے, اپنے محبوبوں کے لیے سخت نہ کرے, اللہ ہمارے دلوں کو دل رکھے, پتھر نہ بنائے اپنے محبوبوں کو. جب وہ جا رہا تھا تو ہمارے جیسا ایک عام سا آدمی صف توڑ کے جو لائن میں کھڑا, وہ بھاگا اور بھاگ کر ان کو پکڑ لیا, حاجی صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا تم کون, تم کون؟ کہا آپ مجھے نہیں جانتے, میں نے پہچان لیا آپ کو, اور آپ کے ہاتھ میں تو ماشاءاللہ بھی دائیں ہاتھ میں امان نامہ ہے اور آپ تو جا رہے ہیں جنت کے اندر, لیکن میری سن لیں. انہوں نے کہا جی جلدی بولو کیا بات ہے. کہا آپ میرے محلے میں آئے تھے نا. کہا کون سا محلہ تیرا؟ انہوں نے کہا فلاں فلاں محلہ. کہا آپ کو یاد نہیں لیکن آپ میرے محلے میں آئے تھے. کہا اچھا تو تم نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے آپ کو وضو کے لیے پانی دیا تھا. ایک روایت میں آتا کہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. اللہ ہو دیکھ, رب جب بخشنے پر آئے تو کیسا بخشتے. اب وہ بندہ اس کو پہچان ہی نہیں رہا, اس نے کہا کون سا محلہ, کون سا پانی. لیکن جب اس کو یاد دلاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے, کیونکہ وہ جنتی جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے اور اللہ اس کا میزبان ہے. اللہ فرماتا ہے جنتی یہ کون ہے؟ نے کہا یا اللہ ہاں یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے, ایک دفعہ میں اس کے محلے میں گیا تھا, مجھے وضو کرنا تھا, اس نے وضو کروایا تھا اور مجھے پیاس لگی تھی, پانی پلایا تھا. تو اللہ نے فرمایا ارے بندے کیسی بات کر, تو میرا مہمان ہے اور یہ تیری خدمت کرنے والا تھا. فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو لائن سے ہٹاؤ, اس کو یہیں پر دو اور یہ اسی کے ساتھ جنت میں جائے گا. تو یہ جو ایک ایک آپ نے بادام کو کاٹا ہوگا, پستوں کو کاٹا ہوگا, دودھ خرید کے لائے ہوں گے, اس کے پیچھے یاد کس کی تھی آپ کی؟ یہ جو گوشت آپ اچھا لے کر آئے, بریانی آپ نے بنائی, فاتحہ آپ نے دیا, کھانوں سے سروکار نہیں, لیکن اس کے پیچھے جو آپ کی نیتیں تھیں, اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین بخل نہیں فرماتا, وہی جواد ہے اور وہ اپنے محبوبوں کی نسبتوں سے صدقہ عطا فرماتا ہے. مثلا آپ دیکھیں ایک عام آدمی یار اتنا سخی ہوتا ہے کہ اگر آپ اگر کسی ایک آدمی کو جناب دعوت دیں اور وہ اپنے ساتھ دو کو ایسی گھسیٹ کے لے آئے, حالانکہ اس کو لے کے نہیں آنا چاہیے, ایسا کرنا نہیں, میں ترغیب نہیں دے رہا, ایک بات کر رہا ہوں, لیکن آپ اتنا مروت کرتے جب آپ نے کہا یار دو, تو آپ مہمان نواز ہیں, آپ نے ارے چار کو لے آتے ہیں, آپ ہی کیا بات کر رہے ہیں, بالکل ان کو اندر لائیے, کھانا کھلائیے. تو میں پوچھتا ہوں جب جنتی دروازے پر کھڑا ہوگا تو اللہ اس کو محروم کیسے کرے گا؟ ایک عام آدمی اپنے دروازے پر جو اس کا اصل مہمان اس کے ساتھ کوئی آ جائے تو دروازے سے بھگاتا نہیں, بلکہ اور اپنی فراغی اپنی سخاوت کو دکھانے کے لیے کہتا ہے کہ اور بھی کچھ باہر کھانے تو ان کو بھی آپ اندر لے آئیے, کھانا کھا لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ وہ اپنے مہمان کو ریلیکس رکھنا چاہتا ہے کہ جس میں تیری خوشی اس میں میری خوشی ہے. تو وہ جنتی کہے گا یا اللہ ہاں اس نے پانی تو مجھے پلایا تھا, تو اللہ فرمائے گا پانی تجھے نہیں پلایا, ہمارے مہمان کو پلایا, تو جو ہمارے مہمان کا محسن ہے اسی کا حقدار تو جنت ہے. تو میرے دوستو بزرگو یہ اجر ضائع نہیں کیے جاتے, اس لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا, بلکہ یہاں تک لکھا, میں کیا بات آپ کو بتاؤں, ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے, یہ تحفہ اسماعیل شریعہ آپ اٹھا کر دیکھیں, حضرات اہل بیت کا مرتبہ اتنا عالی ہے. حضرت شاہ صاحب شیعوں کا جواب دیتے ہیں, فرماتے ہم حضرت ابوبکر کا فاتحہ نہیں کرتے, تو دیکھیں ہم شیخین کا فاتحہ نہیں کرتے, لیکن جب پنجتن پاک کی بات آتی تو ان کا اہل سنت فاتحہ کرتے ہیں. یہ لکھا ہے باقاعدہ, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اہل سنت کے دل کے اندر قدر کتنی اہل بیت کی. شیخین کا رتبہ مقام اپنی جگہ پر, لیکن وہ کہتے ہیں یہ معمولات ہمارے نزدیک صحابہ کے لیے نہیں ہے, اہل بیت کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ حضرت امیر و ذریت طاہرہ, کہ حضرت علی اور ان کی پاکیزہ اولاد پورا تمام امت برمثال پیرا و مرشدامی پرستن, ان کو ساری خدائی. اشاب اللہ کے بیٹے لکھ رہے ہیں, ان کی شخصیت پر اختلاف, یہ خود لکھتے ہیں. دہلی کے رہنے والے, میں بار بار عرض کرتا ہوں, دہلی کے رہنے والے, اور دہلی میں صرف 4 سے 5 گھر سنی تھے. آپ پڑھ کر دیکھ لیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے جب ازالہ کتاب لکھی شاہ رخ کی شان میں, تو باقاعدہ آپ کے شاگرد, اس وقت کلاشن کوپ کا دور تو نہیں تھا, تلواروں کا دور تھا, شاہ ولی اللہ کو جانتے ہیں نا آپ, پورے آسمان کا نام ہے وہ, بر صغیر کا آسمان اگر آپ کسی کو کہیں گے تو شاہ ولی اللہ ہے, بر صغیر کا سورج اگر آپ کسی کو کہیں گے تو وہ شاہ عبدالحق اور شاہ عبدالعزیز ہے. یہ ساری علم کی کرنیں جو بر صغیر میں پھیلی ہے, سب کا ان لوگوں کا ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے تلامذہ مریدین تلوار کا دستہ لے کر ان کے ساتھ تلوار لے کے چلتے تھے جمعے کی نماز کے لیے, کہ کوئی حضرت کو نقصان نہ پہنچا دے. لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کہتے ہیں کہ جب بھی 10 محرم آتا ہے تو فقیر اپنے مدرسے کے اندر اپنے جیب خاص سے نیاز بناتا ہے. بولی سبحان اللہ. اور کہتے ہیں خوش الہان فرماتے ہیں کہ پھر فقیر کو اس میں رقت آتی اور پھر لنگر بنایا جاتا, لنگر تقسیم کرتے ہیں. اور ان کی اس بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں حضرت امیر یہ تحفہ اس نے شریف, یہ عام کتاب نہیں, یہ شیعوں کے جواب میں آپ نے لکھی تھی اور اس کتاب کی وجہ سے آپ کو امام اہل سنت کہا گیا ہے. اس میں آپ یہ نظریہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت امیر یعنی حضرت علی و ذریت طاہرہ اور ان کی ساری پاکیزہ اولاد پورا تمام امت بر مثال پیرا و مرشدامی پرستن, ان کو سارے سنی اپنا پیر اور مرشد مانتے ہیں. وہ امور تقلیلی آرا, یہ بڑے میں سونے سے قیمتی باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں, یہ گولڈ سے زیادہ قیمتی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس سے عقیدے بچیں گے, اس لیے کہ آپ نماز میں وعدہ کرتے ہیں اللہ سیدھے راستے پر چلیں گے ان لوگوں کے راستے پر جن پر انعام ہوا ہے, تو یہ جو انعام یافتہ بندے ہیں نا, وہ جو انعام پا رہے ہیں اسی وجہ سے پا رہے ہیں. سنیں یہ بات, یہ ان کا راستہ. تو نماز کے باہر ان کا حوال, ان کے طریقے کو نہیں چھوڑنا. فرما دے امور تقدیریہ وابستہ میدان, حضرت علی اور ان کی اولاد کو ہم اپنا پیر مانتے ہیں چاہے وہ ہمیں بیعت کرے یا نہ کرے. فرما بس علی کی اولاد بس پیر ہیں ہمارے. فرما دے امور تقدیریہ وابستہ میدان, اور وہ کن کی طاقت کو ہم ان کے ہاتھوں پر مانتے ہیں. اب سنیے آگے فرماتے ہیں, اعلی حضرت کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے, شاہ عبدالعزیز صاحب کہہ رہے ہیں, سہارنپور اور بریلی کی تفریق سے پہلے کی بات. اور آپ دیکھیے گا نظریہ آیا کہاں. فرماتے ہیں فاتحہ, رکتے وہ فاتحہ و درود و نظر و منت بنام عیشا رائج و معمول گریبا. فرماتے ہیں فاتحہ, نظر و منت, درود و صدقات انہی اہل بیت کے نام پر ہمارے ماحول اہل سنت میں رائج ہے. لہذا یہ طریقہ نہ چھوڑا کریں, یہ بڑے عقیدت کے طریقے ہیں. ان کو آپ کے نہ پانی کی ضرورت ہے اور نہ نام کی ضرورت ہے, ان کا نام قرآن میں آ گیا ہے. اب اپنے نصیب ہم نے اٹھانا ہے تو پھر اس بات کا اعلان لوگ کریں گے, آپ نے یہ کیوں کیا؟ بھائی جس کی تنظیم میں وہی کام کریں گے نا, جس کی تحریک میں اسی کا جھنڈا لگائیں گے, جس کی جماعت میں اسی کا نام لیں گے. تو لہذا ہم صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو آج کیا یہ درس اسی حوالے سے, روزہ بھی کل اسی لیے سے رکھے کہ روزہ اللہ کے نام پر ہے اور ہدیہ جو ہے یہ خانوادہ اہل بیت کے لیے. جو بھی ہو آج اور کل کے دن, صدقہ ہو, صدقہ نافلہ ہو, وہ کریں. یہ آپ کی خود تربیت ہے, یہ آپ کی خود ایک تربیت ہے, ایک ایکسرسائز ہے. لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں واک کرو ورنہ یہ بیماری لگ جائے گی, اس ایکسرسائز کے ذریعے بندہ بیماری سے بچتا ہے. تو بدعقیدگی کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں, ملا شریف کریں اور کرائیں اور شمولیت کریں, گیارہویں شریف کریں, فاتحہ شریف کریں. اس لیے کہ یہ چیز ہے کہ جو آپ کی تحریک ہے, آپ اگر میں اگر آپ کے گھر میں کھانا نہ بھیجوں تو اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ کے گھر میں فاتح ہو جائے گا, لیکن میں نے جو کھانا آپ کے گھر بھیجا وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے میرے عشق کی تحریک تھی, یہ میری ایکسرسائز تھی کہ کسی کے لیے دیکھے نا, تھوڑا سے وقت نکالنا بھی کتنا کانسنٹریشن اٹینشن، کتنی نیت ہوتی ہے، کتنا بناوا ہوتا ہے. تو آپ صبح سے جناب دودھ لا رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں، تو یہ صبح سے آپ کے ذہنوں میں کربلا کا ماحول، اہل بیت کی محبت، سرکار کی شان، حضور خوش ہو رہے ہوں گے. یہ عبادت اس کو نہیں کہتے تو میرے بھائی کہتے کس کو عبادت؟ اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اللہ رب العالمین آپ کے اس فیضان کو آباد رکھے. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تقریر مراد نہیں تھی، فلسفہ مراد تھا. تو حضرات اہل بیت کی محبت کا ایک فلسفہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تقریر تفصیل سے سننا چاہتے ہیں تو تشریف لائیے گا، ورنہ کل انشاءاللہ پیغام کربلا کے حوالے سے بات نماز ظہر انشاءاللہ العزیز خاص طور پر جو ہماری خصوصی مشقت ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس مسلح کا حق ہے، ورنہ مسلح ناراض ہو جائے گا، مسجد کی دیواریں ناراض ہو جائیں گی. اور میں اپنے بچوں کا بڑا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے پکڑ کے رکھا کہ نہیں تمہیں، میں نے کہا یار طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی جانے دو، انہوں نے کہا نہیں مسجد میں تقریر کرنی ہے تمہیں. تو میں ان کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے دیا کہ یہ دونوں دیوار ہمیں گواہی دعائیں دے رہے ہیں، ورنہ اگر آج ہم ذکر نہیں کرتے تو دیواریں بھی کہتی کہ کیوں ذکر نہیں ہوا امام علی مقام کا. مسجدیں تو ہوتی اس لیے نا، کیونکہ جن کے ناموں سے ممبر سجے ہیں، جن کے ناموں سے مصلے آباد ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کے لیے، قیامت تک ہماری اولادوں کے لیے آسانیاں مقدر فرمائے. جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے وہ سخت نہیں ہوتا، وہ ظالم نہیں ہوتا، وہ بخیل نہیں ہوتا، وہ خیر خواہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین جل والا ہم تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے ناموں کی برکت سے آسانیاں پیدا فرمائے. بری موت، برے حالات، برے انجام سے اللہ ہمیں اور قیامت تک ہماری اولادوں کو امام علی مقام، سیدہ خاتون جنت سبحان اللہ، حسنین کریمین، مولا مرتضیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، پنجتن پاک، چار یاروں کے سب، اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، عافیت عطا فرمائے. کچھ نہیں پتا کب ہوگا، اعلان ہوگا جی فلاں چلے گئے، جی فلاں کا انتقال ہو گیا، جی فلاں ہو گیا، کچھ نہیں پتا ابھی کل کا دن ہے کہ نہیں. اللہ رب العالمین مٹی میں جانے سے پہلے اپنے عہد کی تجدید کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قبر کے اندھیروں کو دور کرنے والی چیز ان کی محبت ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.